نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللطبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هدية إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تبارك وتعالى يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغى أو بقرة لها خوار أو شاة تعير ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال اللهم هل بلغت ثلاثا متفق عليه رواه البخاري ومسلم. یہ باب الظلم کی ایک جو گزشتہ ہفتے اس پر بات چل رہی تھی اسی باب کی یہ حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی پر ظلم نہ کرو نہ مالی اعتبار سے نہ کسی کو ذلیل کرنے کے اعتبار سے نہ کسی کی پراپرٹی یا مکان یا اور کوئی چیز دبا کر کے اس کے اوپر ظلم نہ کرو ورنہ اس کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے. جیسا کہ گزشتہ ہفتے درس میں بیان کیا تھا کہ اس بندے کو قیامت کے دن تبقہ من سبع اردین زمین کی ایک ہینڈ پام کے برابر بھی اگر یہ کسی کی زمین کو لے گا تو ایسی صورت میں قیامت کے دن اس کو ساتوں زمین کے برابر بنا کر کے اس کو گلے میں توک بنا دیا جائے گا یا پھر اس کو ساتوں زمین کے اندر میں دھسا دیا جائے گا. آج کی اس حدیث میں مبارک حدیث ہے جو بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قبیلہ ازد کے ایک آدمی کو. یہ قبیلہ ہے اس کو ابن اللطبیہ کہا جاتا ہے. اب اس کا کیا نام تھا اس آدمی کا؟ بعض محدثین فرماتے ہیں اس کا نام داؤد تھا اور بعض محدثین فرماتے ہیں اس کا نام درا ابن الغوث تھا. بعض محدثین اور اسکالرز کہتے ہیں اس کا نام اسد تھا. بعض اسکالر کہتے ہیں ان کا نام عبداللہ تھا. ان کو مال زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ جا کر فلاں فلاں قبیلے سے زکوٰۃ کا مال وصول کر لو. تو یہ جو نکلے وہاں سے مدینہ منورہ سے جب مال کو وصول کر لیا فلما قدما جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو فرمایا ہاذا لکم وہاذا اودیہ الیہ، دو بیگ مال لے کر آئے، ایک میں گویا مال کے دو حصے کر دیے اور کہا یہ آپ کا ہے اور یہ میرا ہے، ہاذا لکم وہاذا اودیہ الیہ، یعنی یہ زکوٰۃ کا مال ہے جو آپ کے لیے میں نے کلیکٹ کیا ہے اور یہ لوگوں نے مجھے وہاں ہدیے میں ہدیے کے طور پر دیا ہے. اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہے، ایک صورت تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کو دیکھ کر بھانپ لیا کہ حقیقت میں اس کو ہدیہ نہیں دیا، اس نے زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ پیسے نکال لیے، زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ پیسے نکال لیے. جیسے ہمارے یہاں بھی ایک ہوا، ایک بھائی نے سنایا کہ ایک آدمی مالدار میرے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا یہ 50,000 روپیے ہیں، اس کو تو مالک بن جا، مالک بن جا کر تو مالک بن جائے گا، پھر مجھے ہدیہ کر دے، اس میں سے تجھے 500 روپیے دے دوں گا. تو زکوٰۃ کے مال کا اس طرح کر لیا. تو ایک شکل یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال ہی میں سے مال نکال لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ کرتے ہیں تو برابر فیصلہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا ہے، وہ تو نبی ہے، کوئی شک ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر غلطی ہو تو فوراً وہی آ جائے. یا تو جو آج کل کا ہوتا ہے کہ 10,000 روپے کی جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ واجب ہو، کلیکٹ کرنے کے لیے جائیں تو یوں کہہ دیکھو 10,000 کی رسید نہ بناؤ، 5,000 کی بناؤ، 5,000 میں سے کیا ہے 5,000 بھی نہیں بلکہ 2,500 کی بناؤ اور دوسرے 2,500 آپ لے لینا، تو 5,000 لے لینا، تھا کتنے 10,000، لیکن اپنا مال بچانے کے لیے اس کو بھی ہدیہ دے دیا، یعنی جس کو کہتے ہیں ٹیبل کے نیچے سے دے دیا رشوت، اور رسید بھی کم کی بنا لی. تو یہ بھی صورت ہو سکتی ہے. بہرحال محدثین نے الگ الگ صورتیں بیان فرمائی ہے، فرمایا ھذا لکم وھذا اودیہ الیہ. اگر سچے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام کو بلا دیا فوراً مدینہ منورہ سے. معلوم ہوتا ہے معاملہ بڑا بہت مشکل. تو ممبر پر آپ بیٹھ گئے. یہ ممبر 7 ہجری میں بنا تھا، ہجرت کرنے کے بعد 7ویں ہجری میں میمون نامی کارپینٹر تھا، انہوں نے یہ بنایا تھا. اور آپ کا جو ممبر تھا وہ بھی 3 سیڑھی کا تھا، جیسے یہ ہے 3 سیڑھی کا ممبر تھا. کیسے پتا چلا؟ رمضان کے باب میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور آمین کہا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، یہاں تو آپ کے ساتھ بات کرنے والا کوئی ہے نہیں، صحابہ کو کہاں نظر آئیں گے جبرائیل، حالانکہ وہاں جبرائیل موجود ہے جو بد دعا کر رہے ہیں اور نبی آمین کہہ رہے ہیں. فرمایا جبرائیل علیہ السلام یہاں آئے تھے اور میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین اس لیے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی کہ جس کے سامنے میرا نام آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. مسئلہ یاد رکھو کہ زندگی میں ایک بار درود شریف کا پڑھنا فرض ہے، فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے. اور مجلس میں جب بیٹھے ہو تو اس میں علماء کے دو قول ہیں. ہمارے امام طحاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر بار صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جب بھی نام آئے واجب ہے. امام کرخی وغیرہ فرماتے ہیں یہ مستحب ہے. اینی وے لیکن کوئی گناہ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم ہو کہ اس سے 10 گنا معاف ہو جاتے ہیں, 10 نیکیاں مل جاتی ہے اور 10 درجے جنت میں بلند ہو جاتے ہیں. اگر 1 گھنٹے میں 50 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا تو 50 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو تو 50 × 10 کر لو, کتنا ہو جاتا ہے, کتنے جنت میں درجے بن گئے اور کتنے گناہ معاف ہو گئے اور کتنی نیکیاں مل گئی. اسی لیے ایسی مجلسوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس میں اللہ اور نبی علیہ السلام کا نام آئے تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود پڑھنا چاہیے. تو دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا جن کے ماں باپ زندہ ہو اور اس کی خدمت کر کے جنت نہ کمائیں وہ ہلاک ہو جائے. جیسے پہلی سیری پر کہا ہلاک ہو جائے وہ جن کے سامنے نبی کا نام آئے اور درود نہ پڑے. تو اللہ کے رسول نے آمین فرمایا, پھر دوسری سیری پر آمین فرمایا, تیسری سیری پر جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو وہ ہلاک ہو جائیں. اس لیے کہ یہ تو مغفرت کا مہینہ ہے, کسی نہ کسی طریقے سے مغفرت مل ہی جاتی ہے. بہت ساری دعاؤں کے طریقے ہیں, آدمی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. جیسے ترمذی شریف کی حدیث کل ہی گزری کہ اگر کوئی آدمی آدھا حدیث سن حسن ہے, حسن غریب, فرمایا اگر کوئی آدمی 10 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 10 مرتبہ کہہ دے اور 10 مرتبہ الحمدللہ کہہ دے اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے, فاسأل ما شئت, حدیث کے الفاظ ہے, اب اس کے بعد مانگ جو مانگنا ہے, مانگ اللہ سے جو مانگنا ہے, فَيُقَالُ نَعَمْ نَعَمْ, تیری دعا کے اوپر کہا جائے گا ہاں قبول ہاں قبول ہاں قبول. طریقے ہیں, آدمی اللہ سے مانگے اپنے گناہوں کی معافی, اللہ ضرور معاف کر دے گا. تو رمضان کا مہینہ آئے اور مغفرت نہ ہو وہ ہلاک ہو جائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کی سیری تین تھی. اس حدیث کو میں نے اسی لیے بیان فرمایا, اس سے پہلے ممبر نہیں تھا, یہ ستون جیسا آپ کو نظر آتا ہے ایسا ستون ہی ممبر کی جگہ پر تھا اور وہ ستون بھی پام ٹری یعنی کھجور کے درخت کا تنا تھا, ستون بنایا تھا, اس کو آپ پکڑ کر کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے کھڑے ہو کر. جب یہ سیڑھی 7 ہجری میں بنی ہے یہ ممبر, تب یہ ستون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑنا چھوڑا. بخاری شریف کی روایت ہے وہ ستون نے ایسا رونا شروع کیا کہ بخاری کے الفاظ ہے کہ اگر کوئی بھینس یا گائے جو بچہ جننے والی ہو وہ جب بچہ جنتے ہوئے جو آواز کرتی ہے جو کراتی ہے جو اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ آواز سنائی دیتی ہے, ایسی آواز رونے کی اس تنے کے اندر سے آتی تھی کہ مجمع میں سارے صحابہ نے سنا ہے, سارے صحابہ 120 حسن بصری فرماتے ہیں 120 صحابہ گواہ. اس پر محدثین فرماتے ہیں ایک بے جان چیز نبی کی رفاقت چھوٹنے پر نبی کی محبت میں رونے لگی, لیکن ایک انسان جو جاندار ہے نبی کے طریقے کے چھوٹنے پر اس کو رونا نہیں آتا ہے کہ میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. خیر یہاں پر بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو کیا کرتے ہیں آج تو سنت کے سودے کر لیتے ہیں, قرآن کے سودے کر لیتے ہیں, ایمان کے سودے کر لیتے ہیں, چاہے نبی کو تکلیف ہو چاہے اسلام کا کچھ بھی ہو جائے, لیکن ہمیں تو دولت چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے, او ہو, پھر فرمایا فحمد اللہ, اللہ کی تعریف کی, وہ اسنا علیہ اور اللہ کی بے شمار پاکیزگی بیان فرمائی. معلوم ہوتا ہے جب بھی خطبہ بیان کریں تو پہلے اللہ کی تعریف ہو, ہر چیز میں اللہ کی تعریف. نماز میں دیکھو, نماز شروع ہوتی ہے تو اللہ اکبر، سبحانک اللہم تعریف ہے، یہ ثنا ہے، سبحانک اللہم یہ ثنا ہے، وہ اثنا علیہ ہے، اور الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اسی طرح دعا کے اندر میں بھی حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر نبی پر درود پڑھو، اور پھر مانگو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع کیا، فحمد اللہ واثنا علیہ ثم قال اما بعد، پھر فرمایا فانی استعمل الرجل منکم، میں نے تم میں سے ایک آدمی کو عامل بنایا، چندہ وصول کرنے کے لیے، زکات کو وصول کرنے کے لیے، مما ولانی اللہ، فرمایا جس کی ذمہ داری اللہ نے مجھ پر ڈالی تھی، بس وہ گیا زکات کو وصول کر لیا، فیاتی، اور زکات وصول کر کے آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا ھذا لکم و ھذا اودیا الی، یہ تمہارا ہے زکات کا مال، یہ تو لوگوں نے مجھے دیا، اپنی بیگ بھر کر لے آیا۔ اس لیے یا تو آدمی زکات کسی سے لیتا ہے تو وہ آدمی اس کا پہچان والا ہے، یا پہلی مرتبہ کوئی پہچان نہیں ہے، مسئلہ پہچان والا ہے جس نے اس کو زکات دی، اگر اس نے کوئی وضاحت نہیں کی، کوئی وضاحت نہ زکات کی وضاحت کی اور نہ تو کوئی مال کی وضاحت، بس یہ لے لو، تو شاید اس کے ساتھ بہت پرانی دوستی ہے تو اس نے اس کو ہدیہ دیا ہو، لیکن آپ کی وضاحت پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی اور اس نے آپ کو پیسے دیے، تو آپ کو وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ کیا ہے، کہ زکات کے ہیں یا مجھے دیے۔ اگر وضاحت ہو جائیں کہ نہیں یہ تو زکات ہے، تب تو اس مال میں سے کچھ لینا نہیں چاہیے۔ اگر یوں کہ آپ کا ہدیہ ہے تب تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی یوں کہے نہیں 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 اس نے مجھے دیا ہے اور اس نے مجھ سے رسید بھی نہیں مانگی، تمہیں پہلی بار ملاقات ہوئی، تمہاری پہچانی پہلی بار ہوئی، اور وہ تمہارے ساتھ اتنی دوستی اور کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی آ کر دے دیا، تو ظاہری بات ہے کہ تمہیں چندا والا سمجھ کر اس نے دیا ہے، تو رسید مانگنا نہ مانگنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ رقم زکات کی ہوگی، اس کو آپ کو وضاحت کرنی چاہیے۔ اسی لیے جب کسی سے زکات لیں تو آپ وضاحت کریں کہ دیکھو آپ مجھ پر چھوڑ دو، میں اس کو کہیں بھی استعمال کر سکتا ہوں، اگر یوں کہا فلاں جگہ پر استعمال تو فلاں جگہ پر ہی کرنا پڑے گا، لیکن آپ نے وضاحت اس سے کر لی یہ آپ کی زکات ہے، مجھ پر چھوڑ دو، میں اس کو کہیں بھی استعمال کر سکتا ہوں، چاہے مدرسے میں، چاہے یتیموں پر، چاہے بیواؤں پر، چاہے کہیں بھی غریب لوگوں پر، تاکہ آپ اس کے پابند نہ ہو، ایسے مسائل کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مسائل جاننا بہت ضروری ہے۔ خیر یہاں پر ھذا لکم و ھذا اودیت یوں کہا، یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر میں تم کو نہ بھیجتا کلیکشن کرنے کے لیے، اپنے گھر پر بیٹھے رہتے، کیا تجھے یہ ہدیہ ملتا؟ کیا فرمایا؟ کیا تجھے یہ ہدیہ ملتا کہ تم آ کر مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدیہ ہے؟ واللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، اللہ کی قسم کوئی آدمی جو بھی ناحق مال لے گا، زکات کی رقم کو لے لے گا، حالانکہ وہ تو تم مستحق نہیں ہے، تو لے لے، تو ایسی صورت میں قیامت کے دن کیا ہوگا، اس کی وضاحت یہاں پر بیان فرمائی، لقی اللہ تعالی اللہ سے ملاقات کرے گا، یحملہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن یہ اس مال کو اٹھا کر چلے گا پھر کیا فرمایا، تم میں سے کسی کو میں نہ پاؤں کہ وہ سوار کرائے ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں اونٹ اگر لے لیا زکات کی، زکات کے اونٹ لے لیا تو قیامت کے دن کیا ہوگا، وہ اس کے سر پر اونٹ کو اٹھا کر چلے گا میدان محشر میں، چلے گا کتنے سال چلے گا، کتنے مہینے چلے گا، کوئی اندازہ نہیں ہے، سفارش کب ہوگی وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، جنت میں کب جائیں گے، یہ کب تک اونٹ کو اٹھا کر چلے گا. آگے حدیث میں فرمایا، اور وہ اونٹ آواز کرتا ہوگا، بعیر اللہ رغا، رغا کے معنی ہے اونٹ کا بل بلانا. پھر آگے فرمایا، او بقرت اللہ خوار، یا تو گائے کی آواز، گائے اس کے سر پر ہوگی اور یہ میدان محشر میں گائے کو اٹھا کر چلے گا. او شاتن تعیرو، یا تو بکری ہوگی اور یہ بکری کو اپنے سر پر اٹھا کر چلے گا. اللہ اکبر، بکری کو اپنے سر پر اٹھا کر چلے گا. اور مال ہوگا تو کسی کے مال کو لے لیا ہے تو فرمایا حدیث میں، اس کے لیے اس مال کو گنجا سانپ بنا دیا جائے گا. سانپ کبھی گنجا نہیں ہوتا، وہی سانپ گنجا ہوتا ہے جس کا پوائزن بڑا سیریس ہوتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے لہو زبیبان ہے، اس کے دو بازو ہوں گے. دنیا کا سانپ جو ہوتا ہے وہ ڈنک مارتا ہے، ڈنک مار کر ہٹ جاتا ہے، لیکن اس کا زہر جو ہے پورے بدن میں پھیل جاتا ہے، اگر نہ نکالا جائے تو آدمی ختم ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں واقعہ ہوا دارالعلوم کے اندر میں، بچہ رات میں سویا ہوا ہے، عربی سوم چاروم کا سویا ہوا بچہ، اور جنگل سے سانپ آ گیا. سانپ نے آ کر روم میں گھس گیا ہوگا کب سے، اس نے اس کو کاٹا. یہ کاٹا تو یہ بہت فاسٹ سلیپ تھا، اس کو پتا ہی نہیں چلا. دوسرا تھوڑا اونچے سویا ہوا تھا، وہ بچ گیا، لیکن سانپ کونے میں جا کے بیٹھ گیا، پوری رات بیٹھا رہا. لیکن یہ بچہ حافظ قرآن تھا اور عربی چاروم میں تھا، عالم کلاس میں چوتھے درجے میں تھا. پھر کیا ہوا، یہ تو جیسے ہی نیند سے اٹھا تو پوائزن تو پورے بدن میں چلا گیا تھا، تو اس نے پانی پر پانی، پانی پر پانی پی لیا تو اور زیادہ بڑھ گیا. اب یہ چلانے لگا، میرے سر میں درد ہے، مجھے تکلیف ہے. فوراً ایمبولنس آئی، ہاسپیٹل لے جاتے ہوئے راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. حالانکہ ایک ہی بار دنگ مارا ہے، اس کو پتا ہی نہیں چلا، نیند میں ہوگا، آدمی فاسٹ سلیپ. ایسا ہوا ایک طالب علم کے بارے میں کہ روزانہ صبح اٹھتا ہے، اس کے کان میں بڑا درد ہے، بڑا درد ہے کان میں، تو روتا ہے. ایک دن ہوا، دو دن ہوا، تین دن ہوا، جمعہ کا دن تھا، اس نے بستر نکالا، شاید ختمل ہو اس میں یا کوئی چیز نکالا، تو اس کے اندر میں وہ کن کھجورا ہوتا ہے جو کان میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، دماغ میں چلا جاتا ہے. وہ کان کے میل اور ڈٹ جو ہوتا ہے، اس کی خوشبو پا کر کان میں گھستا ہے. یہ بہت بڑا بچھو کی شکل میں ہوتا ہے، اسکوپین کی شکل میں ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے. یہ اس کے بستر میں تھا، یہ بچ گیا کہ اس کو مل گیا، ورنہ یہ بھی دماغ میں چلا جاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد رکھو کہ سونے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرو، اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرو. کبھی کبھی موقع مل جائے ہفتے میں تو اپنے بستر کو الٹ پلٹ کر لیا کرو، اس میں کبھی چونٹی ہو، کبھی کیا ہو، کبھی کیا ہو. اسی طرح جوتے کے اندر بھی یہی حالت ہے کہ جوتے آپ نے بہت دن تک نہیں پہنے ہیں، یا اگر صبح سے شام تک ہو گیا تو تھوڑا اس کو اس طرح دیکھ لو اندر میں، کہیں اندر میں واسپ، جیسے میرے بچے کو ہوا تھا، اس نے ویسے ہی پہن لیا اور واسپ اندر تھا، ایسا کاٹا کہ بس پورا ہی پورا انگوٹھا ہی پھول گیا. ہوتا ہے ایسا. اس لیے اللہ کے نبی نے جو بات بیان فرمائی، اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، آپ وضو فرما رہے تھے، وضو فر کے آپ جوتا پہننے کی تیاری کر رہے تھے، ایک جوتا پہنا، ابھی دوسرا باقی تھا کہ اوپر سے چیل آیا اور اس نے جوتا اٹھا کے اوپر اڑ گیا۔ اللہ کے رسول دیکھنے لگے کہ میرا تو یہ جوتا ہی لے گیا، اوپر جا کر اس نے جوتے کو الٹا کیا تو نیچے سانپ گرا، چھوٹا سا سانپ ہوگا سپولیا، اس کے اندر میں وہ گرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی جوتے پہنو تو اس کو صاف کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو اس کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی ہو، کاٹ لے۔ اللہ کے نبی نے اپنے امت پر کتنے رحیم کریم ہے، کتنے رحیم کریم ہے، ہر اعتبار سے اپنی امت کی مدد فرمائی ہے کہ کہیں میری امت کو تکلیف نہ ہو۔ وہ کیسے تکلیف دے گا، وہ کیسے قیامت میں کتنا رحیم بنے گا اپنی امت کی۔ خیر یہ طالب علم مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کو دفن کر دیا، سانپ بھی مل گیا، بلوایا گیا تو سانپ مل گیا۔ وہ اس کے ماں باپ نے کوشش کی کہ کسی نے کہا 6 مہینے کے بعد کہ بھائی تمہارے بچے کو تو مار دیا ہے، اس کی اندر سے کسی نے کڈنی نکال لی ہے اور ایسے ہی مر گیا ہے۔ تو ماں باپ تو چڑھ گئے کسی کی بات پر جی، اور پولیس کو بتا دیا۔ تو پولیس نے آ کر دوبارہ وہ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کو کیا ہے قبر کو کھودا، اس کی گوشت نکالنے کے لیے کہ کیا پوائزن سے مرا ہے، حالانکہ پروف تو سارے موجود تھے۔ 6 مہینے کے بعد جب اس کی باڈی کھولی تو بالکل فریش موجود تھا، کیوں؟ سینے میں قرآن کریم تھا، سن بات یہ بات، لیکن وہ تو پوائزن ہی سے مرا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک نیوز آیا کہ وہاں مالیگاؤں دھولیا میں، اللہ کو زیادہ خبر، لیکن ایک عالم نے بتایا کہ وہاں ایک قبرستان کا نام ہی مولانا قبرستان، اس میں تیسرا کیس یہ ہوا ہے کہ کسی کو دفن کرنے کے لیے وہاں قبر کھولی گئی تو 27 سال کے بعد اس میں سے باڈی ملی اور بالکل فریش ہے۔ پورا گاؤں دوڑ گیا، پورا گاؤں دیکھنے کے لیے، انہوں نے قبر بند کر دی، بالکل فریش ہے، جیسے آج ہی دفن کی ڈاری بھی ویسی موجود ہے۔ اللہ والے نیک لوگ، حالانکہ وہ اللہ والوں سے دوستی رکھتا تھا، علماء سے ان کی، عالم نہیں تھا، حافظ نہیں تھا، لیکن علماء سے ان کی بڑی محبت تھی اور نیک آدمی تھا۔ اللہ کو ان کو نہیں معلوم کیا کون سا عمل پسند آ گیا کہ وہ اس کی باڈی 27 سال کے بعد بھی کھولی، تو ویسے ہی اب ایسے لوگ قیامت تک اپنی قبر میں صحیح سالم موجود رہتے ہیں۔ خیر بات چل رہی تھی کہ اس کے 2 جبڑے ہوتے ہیں، دنیا کا سانپ ہوتا ہے تو مار کے ہٹ جاتا ہے، لیکن وہ جو مال کسی کا لے لیا زکات کا یا دبا لیا یا پراپرٹی یا جو بھی ہو، وہ مال تو سانپ بن کر آئے گا، اور اس کے 2 جبڑے، جبڑے اس لیے کہ اس کو پکڑنے کے لیے، پکڑے رکھے گا، چھوڑے گا نہیں، ڈنک مارتا ہی رہے گا، اس کو کھاتا ہی رہے گا، اس کو مارتا ہی رہے گا، اور وہ پوائزن ایسا ہوگا کہ اس کو سانپ زمین کے نیچے دھسا دے گا، سانپ زمین کے نیچے، وہ اندر میں چلا جائے گا۔ اب اندازہ کرو اس سے کہ قیامت کے دن جو آدمی مالی اعتبار سے کسی کے مال کو دباتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ غزوہ خندق کا موقع ہے، جی باپ، کسی صحابی کا ایک غلام تھا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی خدمت کرے گا غزوہ میں، بیٹل میں۔ کام کیا تھا اس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو تیار کرتا، اس پر کپڑے رکھتا، بٹھانے کی، اب واپسی کی تیاری تھی بالکل۔ تو وہ اونٹنی پر کپڑا رکھ رہا تھا، چادر کو تیاری کر رہا تھا، ہے غلام اور خدمت بھی کس کی؟ نبی کی۔ اور وہ جب اندر گیا لڑنے تو شہید ہو گیا، یعنی انتقال کر گیا۔ تو صحابہ کہنے لگے، نہیں، اندر میں انتقال نہیں ہوا، وہ اللہ کے رسول کی اونٹنی کو تیار کر رہا تھا، اتنے میں تیر آیا اور کہیں سے، اور تیر ان کو ایسا لگا کہ وہی اس کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا نصیب والا ہے، ایک تو اللہ کے راستے میں، دوسرا آپ کی خدمت، تیسرا تیر لگ گیا، کتنا اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول یہ کیسے؟
دیکھو نبی کی خدمت کر رہا ہے. اور کہاں پر ہے معلوم ہوتا ہے, معاملات مال کے اعتبار سے بڑے خطرناک ہیں. فرمایا اس نے اگلے مال غنیمت سے ایک چادر مال غنیمت میں سے تقسیم کرنے سے پہلے چڑائی تھی. میں دیکھ رہا ہوں نبی کہہ رہے ہیں کہ وہی چادر جہنم کی آگ بن کر اس کے اوپر اڑا دی گئی ہے. ارے بات سمجھ آ رہی ہے, معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو معاملات جو ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. تو یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی چادر کی. تو ایک صحابی آئے, فرمایا اللہ کے رسول میں نے مال غنیمت میں سے جوتے کی رسی لینی تھی, میرے جوتے کی رسی نہیں تھی. جوتے کی رسی کا کیا ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو نہیں ہوتا. جوتے کی رسی گر جائے کوئی تلاش بھی نہیں کرتا, اور وہ جوتے ہی نہیں پہنتا ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جوتے کی رسی اور سٹرنگ جو ہے وہ بھی قیامت میں آگ میں جلے گی اور اسی رسی سے تم کو جلایا جائے گا. معلوم ہوتا ہے معاملات بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. نماز پڑھنا بڑا آسان ہے, روزے رکھنا تو آسان, روزے پر روزے جی سب کچھ, لیکن مالی معاملات بڑے مشکل. کسی کا بھی مال ہو تو اس کو دے دو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھائی, السلام علیکم, سلام ختم, اٹھ کے فوراً دوڑے گھر میں, گھر کے اندر میں, اور فوراً آگے اور مسلے پر بیٹھے تسبیح پڑھنے لگے. صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلا موقع ہے کہ آپ گھر میں تشریف لے گئے نماز کے بعد بہت جلدی اور آ بھی گئے, کبھی ایسا نہیں فرمایا. صحابہ تو صحابہ تھے, کوئی بھی عجیب بات دیکھتے تو سوال کرتے تھے, یہ کیا بات ہے. فرمایا ظہر سے عصر تک میں غنیمت کے مال کو تقسیم کر رہا تھا. ایک سونے کا ٹبرن کا لفظ حدیث میں آتا ہے, ٹبرن کے معنی سونے کی ڈلی, چھوٹی سی سونے کا ٹکڑا, بسکٹ جس کو بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں؟ بسکٹ بولتے ہیں. ہمارے استاد محترم نے ہمیں مشکات میں کہا تھا, مشکات ہم پڑھ رہے تھے آج سے غریباً 91 میں مشکات میں تھا میں, تو ہمارے حضرت مولانا بورسری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے, سید تھے. فرمایا میں لندن گیا, اس پر سے یاد آیا مجھے, میں لندن گیا تو واپسی میں مجھے ایک دو ساتھیوں نے مجھے سونے کے بسکٹ دے دی, یعنی سونے کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں بسکٹ کی شکل میں وہ مجھے دے دیے. آج تو کوائن ہے, اس زمانے بسکٹ جیسا ہوتا ابھی بھی ملتا ہوگا, اللہ کو زیادہ خبر. وہ ممبئی آیا میں تو مجھے, وہ تو میرے جیب میں ہی تھا, تو مجھے کسٹم میں پوچھا وہاں سے, حاجی صاحب کو بسکٹ بسکٹ لائے ہو؟ تو کہا مجھے پلین کے اندر میں بسکٹ, میرے پاس دوسرے بسکٹ ہوتا ہے راؤنڈ, وہ کھانے کے لیے دیا تھا. تو میں نے کہا چلو ابھی تو بھوک نہیں, بعد میں کھا لوں گا, تو وہ بھی جیب میں تھا. تو میں نے ان کو کہا بسکٹ بسکٹ, تو کہنے بسکٹ ہے میرے پاس, کو میں نے بسکٹ دکھا دیا. تو کہیں تو پاگل ہے, جاؤ بھائی جاؤ یہاں سے نکل جاؤ. تو میں تو آگے نکل گیا, خیر یہ اس وقت سنایا تھا انہوں نے. تو یہ جو ہے تبرن کا لفظ ہے, چھوٹا سا سونا وہ میرے گھر کے اندر میں تھا, اور مجھے یاد آ گیا نماز میں, خیال آیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث سے بھی مسئلہ نکالا, یہ حدیث بخاری شریف کی, کہ نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں, خیال تو آنا اور خیال کا لانا دونوں میں فرق ہے. خیال لاتا ہے تو گناہ ہے, لیکن خیال آتا ہے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے. ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس, وہ تو حکیم الامت ہی تھے, ایک آدمی نے آ کر کہا حضرت نماز میں بڑے خیالات آتے ہیں, جی چاہتا ہے نماز ہی شروع نہ کروں جب تک کہ خیالات بند نہ ہو. حضرت نے فرمایا, حکیم الامت نے, وہ تو حکیم الامت ہی تھے, فرمایا کپتان جب کشتی چلاتا ہے अभी चलाना शुरू किया उससे पहले बहुत सारी मौज दरिया की आना शुरू होती है मरीन, वो तो 24 आवर्स वेव्स तो आते ही है समंदर में। तो अगर कप्तान और मल्ला यूं सोचे कि ये मौज खत्म हो जाएगी तब चलूंगा, तो मौज तो खत्म होने वाली नहीं और ये कभी सफर करने वाला नहीं। फरमा इसी तरह तुम यूं सोचो कि जब ये सारे वसवसे खत्म होंगे तब नमाज शुरू करूंगा, तो नमाज तो ये वसवसे खत्म होने वाले नहीं है और तुम्हारी नमाज शुरू नहीं होगी। ऐसा करो कि वो मल्ला और कप्तान बैठ जाता है, अपनी सीट को बांध देता है और मोजों से टकराता हुआ अपनी कश्ती को चलाता है। फरमाया तुम भी अल्लाह अकबर से अपनी सीट को बांध दो नमाज में और इन ख्यालात से टकराते हुए अल्लाह की तरफ ध्यान करते हुए चलो कि ये मोजे ही, ये ख्यालात ही खत्म हो जाएंगे और आपकी नमाज भी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे। हजरत ने एक मरतब और एक मिसाल दी, फरमाया ये हाईवे जो होता है, फ्रीवे जो होता है, उस पर ये हर एक गाड़ी चलती है, अच्छी भी चलती है बुरी भी चलती है। तो अगर इस पर तो ये तुम्हारा दिमाग जो है ना, ये फ्रीवे की तरह है या हाईवे की तरह है, इसमें अच्छे ख्यालात भी आते हैं, इसमें बुरे भी आते हैं। अगर आप कह रहे हैं ये सब बुरी गाड़ियों को, यानी ये जो जितने भी ये खटाड़े गाड़ी है इसको बंद करो, अच्छी गाड़ी चलेगी तो हो नहीं सकता है, फरमा उसके साथ आपको भी सफर करना पड़ेगा। तो कभी अच्छे ही ख्यालात नहीं आते, बुरे भी आ जाते हैं। तो नमाज के अंदर अगर ख्यालात आ जाएं तो उस पर कोई पकड़ नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो यहां पर इस बुखारी से मसला साबित किया। हमारे हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह खलीफे हकीमुल उम्मत थे, फरमाया कि नमाज से पहले 7 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़ ले 7 बार, तो नमाज में वसवसे नहीं आते। अल्लाह पाक वसवसों से हिफाजत कर लेता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ ले गए, फरमाया मेरे घर में एक छोटा सा टुकड़ा है सोने का, मुझे ख्याल आया नमाज में तो जल्दी उठा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको तकसीम करने से पहले ही मेरी मौत आ जाए तो उम्मत में माल तकसीम करना रह जाएगा, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। ये कौन कह रहे हैं? इमामुल अंबिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए कामिल मुकम्मल है हर एतबार से। आपकी आजिजाना हाकिमाना, बाप को देखो तो नबी को देख लो, जवानी को देखो तो नबी को देखो, लड़कपन को देखो तो नबी को देखो, बचपना देखो नबी को देखो, शादी से पहले की जिंदगी नबी को देखो, शादी के बाद की जिंदगी नबी को देखो, घर की जिंदगी नबी को देखो, घर के बाहर की जिंदगी नबी को देखो, बुढ़ापे की जिंदगी नबी को देखो। हर एतबार से आपने अपनी जिंदगी उसवा बनाकर लोगों के सामने बयान फरमाइए। और हाकिमाना, आप ऐसे जस्टिस कि ऐसे जस्टिस दुनिया में कोई नहीं मिल सकते, ऐसे हाकिम अदल करने वाले। देखो ना, बुखारी की रिवायत है उतबा इब्न अबी वक्कास, चलो बात पे से बात ज्यादा है, उतबा इब्न अबी वक्कास ये किनके भाई है? शायद आपने पहले नहीं सुना, साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु भाई है। साद इब्न अबी वक्कास तो साबी है और उतबा तो साबी नहीं है। उतबा की मौत होने से पहले पहले साद से कहा, साद तुम मक्का आओ, तो जमा, ये जमा जो है उसकी बांडी है, उसको लड़का पैदा हुआ, ये लड़का मेरा है, उसको तुम अब मेरा लड़का है, तुम तुम्हारे घर ले जाना, तुम मेरे भाई हो तो चचा के यहां ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब ये जमा कौन है? जमा की बांडी का बेटा है ये, बांडी का बेटा। लेकिन उतबा क्या कह रहा है? मेरा बेटा है। जमा कौन है? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर इन लॉ है। क्यों? हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारी माँ है, नबी अलैहिस्सलाम की जौजा मोहतरमा है, हमारी माँ है। तो उनके जो भाई थे अब्द इब्न अबी जमा जो है, ये सौदा के भाई हुए, नबी अलैहिस्सलाम के ब्रदर इन लॉ साले हुए, جب سعد پہنچے مکہ اس بچے کو لینے کے لیے تو عبد زما کے بیٹے دوسرے تھے عبد جو سگے بھائی تھے حضرت سعد کے, اور یہ جو تھے باندی کا بیٹا تھا جس کو سعد لینے گئے تھے, اور دوسرا جو عبد جو تھا وہ زما کی بیوی کا بیٹا تھا اور وہ تو باندی کا بیٹا تھا. تو بیوی کا بیٹا یعنی سودا کا سگا بھائی اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ساتھ اس لڑکے کو نہیں لے جا سکتے ہیں اس لیے کہ اس باندی کا نکاح میرے باپ سے ہوا ہے اور میرے باپ کا انتقال ہوا ہے تو یہ تو میرا بھائی ہوتا ہے, اگرچہ چونکہ وہ باندی منکوہا تھی نکاح میں تھی میرے باپ کے, اگرچہ باندی تھی تو اس سے یہ بیٹا پیدا ہوا تو یہ میرے باپ کی باندی کا بیٹا میرا بھائی ہوا ہے. تو ساتھ یہ بیٹا نہیں لے جا سکتا. اللہ کے رسول کی جسٹس دیکھو, فرمایا سعد الولد للفراش, لڑکا اس کا ہوگا جس کے بستر پر پیدا ہوا, اور تمہارے بھائی عتبہ کے لیے تو پتھر ہے, اس لیے کہ عتبہ نے اس باندھی سے زنا کیا تھا. تو تمہارے بھائی کا یہ بیٹا نہیں ہے چونکہ لڑکا اس کا ہوتا ہے جس کے بستر پر تو زما کی باندی منکوہ تھی اس سے پیدا ہوا, اگرچہ اس باندی نے زنا کیا عتبہ کے ساتھ اور اس سے وہ پرگنٹ ہوئی بچہ پیدا ہوا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے کہ جن کے گھر میں جس کے بستر پر پیدا بچہ اسی کا ہے یہ فیصلہ کر دیا. اس لیے عبد کا بھائی ہوا ساتھ تم لے کر نہیں جا سکتے, تمہارے بھائی کے لیے تو رجم ہے, اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کو پتھر مار مار کر رجم کر کے ختم کر دیا جاتا. اور آگے کیا فرما رہے سودا, اگرچہ یہ تمہارے باپ کی باندی کا بیٹا ہے لیکن تم اس سے پردہ کرنا. ادھر یہ فیصلہ کیا کیوں؟ اس لیے کہ تم تو نبوت کے گھرانے کی عورت ہو اور یہ بچہ جو چہرے سے پورا عتبہ جیسا لگتا ہے تمہارے باپ زما جیسا نہیں لگتا. ادھر یہ فیصلہ, ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عجیب, ورنہ قیامت تک سارے ہی کہتے رہتے نہیں یہ بچہ میرا ہے میرے سے پیدا ہوتا, کتنے بڑے جھگڑے ہو جاتے, کتنی طلاقیں ہو جاتی. اس لیے فرمایا سودا اس سے پردہ کر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل اور مکمل کامل, جیسے حضرت اسامہ اس زمانے میں ایک عورت نے چوری کی اور قرآن میں کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ, چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹو, قرآن میں پہلے دانا ہاتھ پھر دوسرا پیر پھر لیفٹ ہینڈ, اس طرح کاٹا جائے گا بار بار چوری کرنے پر. ایک عورت مالدار تھی اس نے چوری کی, اب اتنی مالدار کہ کمیونٹی والوں نے کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹا جائے, مالدار کی مالدار بیٹی ہے فاطمہ نام ہے اس کا, اس کی بے حرمتی ہو جائے گی ذلیل ہو جائے گی, کون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر سفارش کرے ہم اس کو ہدیہ دیں. تو سب نے کہا کہ اگر قریب میں کوئی جا سکتا ہے تو اسامہ ہے, اسامہ بن زید نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے ہیں, اتنی محبت تھی حضرت اسامہ سے کہ ایک طرف حضرت حسن اور حسین کو بٹھاتے دوسری طرف اسامہ کو بٹھاتے تھے, اتنی محبت تھی. اسامہ آئے, فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ مانگو گے یہ لوگ دینے کے لیے تیار ہے لیکن ہاتھ نہ کاٹے. اللہ کے رسول نے فرمایا, چہرہ لال ہو گیا, فرمایا ہر چیز میں سفارش, ہر چیز میں سفارش, یہاں تک کہ اللہ کے معاملہ اور حدود میں بھی اللہ کے کمانڈز میں بھی سفارش. فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی لسرقت یدہ, میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اس کی کیا بات کرتا ہے, میری بیٹی بھی اگر کرتی, اس لیے کہ اللہ کے معاملات میں اگر کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے تو ہم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں,
خیر یہاں پر اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او قیامت کے دن آئے گا مال کو دبانے والا، گھروں کو دبانے والا، پراپرٹی کو دبانے والا. یہ بات ہمارے کان سے اترتی نہیں ہے، ہم سنتے سنتے سن ہو گئے یا سننی ہو گئے نہیں خبر، اترتی نہیں، بس سن لیا ختم، لیکن ہم کسی کے حق کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ میری بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ویب سائٹ تفسیر صالح کے ذریعے سے دنیا میں بھی لوگ سنتے ہیں کہ لوگ بیانات اور درس کو سن سن کر سن ہو گئے، لیکن ان کے دل میں یہ بات نہیں اترتی کیا یہ سچ ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، سچ حدیث. کسی کا ایک پیسہ بھی اگر دبایا ہے تو قیامت میں اس کو 700 مقبول نماز بھی دینی پڑے گی. زمین لے لی ہے ایک ہینڈ فٹ تو قیامت میں اس کو 7 زمین کا توق پہنایا جائے گا. کسی کا مکان لے لیا، کسی کی پراپرٹی لے لی، کسی کے سونا لے لیا، کسی کی چاندی لے لی، کسی کے کپڑے چوری کر لیے، آج دنیا میں موقع ہے اس سے معافی مانگ لو، اس کو واپس کر دو. اگر وہ معاف کر دے واپس کر دو، اگر ان کا انتقال ہو گیا ان کے رشتہ داروں کو دے دو، تاکہ قیامت کی اتنی بڑی ذلالت اور ذلت سے اللہ حفاظت کر لے. ورنہ قیامت کا دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ قیامت میں تمہارے سر پر اونٹ آئے گا، گائے ہوگی، بکری ہوگی، وہ سانپ ہوگا. حتی ثم رفع یدی، آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، حتی روی بیاض ابتیہ، آپ نے اتنا ہاتھ اٹھایا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی، چونکہ وہ چادر پہنتے تھے نا تو چادر آپ احرام میں کیسا ہوتا ہے، بغل نظر آتی ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے بیاض ابتیہ آپ کی بغل کی سفیدی کو ہم نے دیکھا، اتنے اونچے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہا اللہم حل بلگتو، اے اللہ میں نے تیرا میسج ان کو پہنچا دیا، اب یہ جانے ان کا کام جانے. پھر قیامت کے دن آ کر یوں کہے یا محمد سفارش کیجئے، تو میں کہہ دوں گا کہ میں نے تم کو بتلا دیا تھا دنیا میں، اب میں اس کا ذمہ دار نہیں، تم جانے اللہ جانے. یہ بات بخاری میں اور مسلم میں ہے. اس لیے دنیا کے اندر میں جب تک ہم زندہ ہیں معاملات کو ٹھیک کر لیں، مرنا تو ہے ہی، آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں 10 سال 20 سال مرنا تو ہے، لیکن معاملات کو ٹھیک کریں. نام لکھ دیں، ہاں بھائی یہ فلاں کے ہیں، یہ فلاں کے ہیں، یہ فلاں کے پیسے میرے پاس ہیں امانت کے طور پر، نام لکھ دیں. مر گیا کل اٹھ کے ایکسیڈنٹ ہو گیا یا ہارٹ اٹیک ہو گیا یا اچانک کچھ ہو گیا تمہارے پاس لکھا ہوا ہے، اب وہ بعد والے نہ کھا جائیں ورنہ عذاب تمہیں بھگتنا پڑے گا قبر میں. اس لیے یہاں پر فرمایا کہ ظلم سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کبھی ظلم نہ کریں. جو آدمی ظلم کرتا ہے قیامت میں اس کا بڑا خطرناک عذاب ہوتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کے نیچے بال نہیں تھے، بعضوں نے کہا بال تھے، جبکہ سفیدی نظر آتی ہے مطلب بال نہیں تھے. آپ کی زندگی میں صرف صحابہ نے کسی نے 18 کہا، 19 کہا، 20 کہا کہ جب انتقال سے پہلے تک ہم نے دیکھا کہ آپ کے سر میں یا داڑھی میں صرف 18, 19 یا 20 بال سفید تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے آپ کی زندگی میں اس طرح. تو یہاں محشی لکھ رہے ہیں کہ بغل کے نیچے عام لوگوں کی طرح کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بغل میں بدبو نہیں ہوئی، بلکہ مشک کی طرح خوشبو نکلتی تھی. اس پر سب کا اتفاق، سارے علماء کرام کا. خیر اللہ ہمیں نبی کی سچی پکی محبت، ان کی زندگی کے مطابق ہمیں ہماری ماں اور بہنوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وعلي وبارك وسلم تسليما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ کرم فرما. یا کریم یا رحیم یا اللہ، تیرے نبی کی بات سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما. نبی کی محبت میں اے اللہ ہم جمع ہوئے ہیں نبی کی بات کو سننے کے لیے, اور نبی کی بات وہ تیری ہی بات ہے. الہ العالمین ہم تیری ہی محبت میں آئے ہوئے ہیں. اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما, ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما, ہمارے سننے کو قبول فرما. یہ سننا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے, مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ زندگی میں عافیت کا ذریعہ بنا دے, اے اللہ روزی میں برکت کا ذریعہ بنا دے, اے اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت اور نیکیوں کا اور راہ راست پر چلنے کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین حدیث کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما, سنت کے مطابق ہماری زندگی بنا دے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا معاملات میں, معاشرات میں, اے اللہ عبادات میں, ہر ہر اعمال میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے دوست و احباب متعلقین, اے اللہ محسنین کی مغفرت فرما, اے اللہ محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما, اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما, پوری امت کی مغفرت فرما, پوری امت کے مسلمان مرد عورتوں کی مغفرت فرما, جو دنیا سے جا چکے ان کی بھی مغفرت فرما, جو زندہ ہے ان کی بھی مغفرت فرما. اللہ العالمین زندگی جب تک باقی رہے ایمان کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما, موت آئے تو ایمان کو ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر خاتم بالخیر نصیب فرما. ظلم کرنے سے, ظلمن مال ٹپانے سے, کسی کے مال کو چوری کرنے سے, یا کسی کی پراپرٹی لینے سے, یا کسی کے حق دبانے سے, اللہ ہماری ہماری اور اولاد کی اور سب کی حفاظت فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, بہت سارے اے اللہ مائیں اور بہنیں اس مجمع میں دور دور سے آئی ہوئی مدرسے میں سن رہی ہے, کتنی ایسی ہوگی جن کے کمر میں درد, جن کے سر میں درد, جن کے پیروں میں درد. اے اللہ کوئی ڈائبٹیز کی بیمار ہے, کوئی بلڈ پریشر کی بیمار ہے, کوئی کس کی بیمار ہے, اے اللہ ان تمام بیماریوں کے باوجود تیرے محبت میں جمع ہوئی ہے, اے اللہ سب کو شفا عطا فرما, سب کو شفا عطا فرما, سب کو شفا عطا فرما, سب کو عافیت نصیب فرما, سب کے گھروں میں محبت نصیب فرما, سکون نصیب فرما. الہ العالمین جہاں جہاں تک آواز میری جا رہی ہے ویب سائٹ تفسیر رسالے کے ذریعے سے, اے الہ العالمین ان سننے والوں کی مغفرت فرما, سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما, سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما. الہ العالمین ہماری اس مسجد کو آباد فرما, آباد فرما, ساری مساجدوں کو آباد فرما, جہاں جہاں دین کا کام, درس قرآن, درس حدیث مرکزوں پر دینی لائن سے جہاں جہاں وعظوں کے ذریعے, تبلیغوں کے ذریعے ہو رہا ہے, سب کو قبول فرما, سب کو قبول فرما. ہمارے اکابرین کی, علماء اور صلحاء کی حفاظت فرما, مدرسوں کی, مکتبوں کی حفاظت فرما, مسجدوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین جو مانگا تا فرما, نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے, رحم و کرم سے, اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. سبحان ربکا رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.